الرحيم وأوفوا بالعقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم إلا من أوصى الله. گزشتہ ہفتے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اسے عنوان سے خارج کر دیا گیا ہے، یعنی وہ تقریر اپنی جگہ اگرچہ ایک مکمل تقریر تھی لیکن چونکہ اس میں اس عنوان یا ٹاپک سے ہٹ کے مسئلے زیادہ آ گئے جو اس سال ماہ ربیع الاول سے خصوصی عنوان بنایا گیا تھا، اس لیے گزشتہ تقریر کے اختتام پہ جو مسئلہ بیان ہو گیا آج کی تقریر کے شروع میں اسے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہی خیال کرتے ہوئے کہ گزشتہ تقریر ایک الگ عنوان پہ ہو گئی، وہ اس سلسلے سے خارج ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ان معاشرتی اور خاندانی مسائل کو ایک ہی مقام پہ جمع کر کے سننا چاہیں آسانی رہے، گزشتہ مسئلے کی تکرار. قرآن کریم کی آیت پیغمبر اسلام کی حدیث سرنامہ کلام بنی تھی، آیت ایک اہم ترین اصول بیان کر رہی ہے کہ وہ اوفو بالعقود، اے صاحبان ایمان جب آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرو تو اس کی پابندی کرنا تم پر واجب ہے. اور پیغمبر اسلام کی حدیث المؤمنون عند شروطہم، ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ جو شرط اس نے قبول کی ہے اسے مانے، الا من عصى الله، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے. اب آیہ قرآن اور حدیث رسول جن مسائل کو بیان کر رہی ہے اس میں سے دو مسئلے ہماری آج کی گفتگو میں آئیں گے. پہلا مسئلہ کہ نکاح ایک ایسا معاہدہ یا ایگریمنٹ ہے کہ جس میں اسلام نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے ہیں، بلکہ شوہر اور بیوی کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ ان شرائط میں جو اسلام ان پر عائد کر رہا ہے کسی قسم کا رد و بدل کرنا چاہیں باہمی رضامندی سے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رضامندی یا یہ باہمی معاہدہ نکاح کے سیغے پڑھے جانے کے وقت ہو جانا چاہیے. اگر ایک مرتبہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد شوہر یا بیوی آپس میں کسی چیز کو اپنی رضامندی سے طے کر لیتے ہیں تو اس کا ماننا ان دونوں پر واجب نہیں ہے. اگر اس وقت کی بات ہوئی شادی کے پانچ سال کے بعد کے فلاں مسئلے میں، مثلا جو میں نے مثال دی کہ ہم نان و نفع ثابت کرتے ہیں، مان لی یہ بات شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی، اور بعد میں پھر بیوی نے اس شرط کی مخالفت کی، تو وہ گناہگار نہیں ہوگی. تو وہی شرط ہے کہ جو نکاح کے معاہدے یا ایگریمنٹ کے وقت طے پا جائیں ان کا تسلیم کرنا واجب ہے. اور کیوں واجب ہے؟ بس اسی کی تفصیل آپ سن لیجیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کی صورت میں جب یہ رشتہ قائم ہو گیا تو آپ نے تین مرتبہ اس سے پہلے یہ مسئلہ سنا کہ چھ حقوق ایسے ہیں جو بیوی کو ادا کرنا، چھ فریضے ایسے ہیں جو بیوی کو ادا کرنا ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور ان میں سے تین کا تعلق تو انسان کے اسی نکاح کی ضروریات سے ہے، اس میں ازالت المنفرات، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، گھر سے بغیر اجازت کے باہر نہ نکلنا شامل ہے، چوتھی چیز قسم کا مسئلہ تھا، پانچویں چیز منت کا مسئلہ تھا، اور چھٹی چیز تھی کہ جو بھی شوہر اور بیوی آپس میں شرط طے کر دیں وہ دونوں کے لیے ماننا واجب ہے. اچھا، لیکن چار چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو مکمل اختیار ہے جیسا کہ آپ نے سنا، مگر ایسی شرط لگانے کا کہ جو اسلام میں حلال ہو. بلکہ میں بالکل صفر سے یہ بات ایک مرتبہ پھر شروع کروں کہ شوہر اور بیوی نکاح کے وقت یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہر حلال اور جائز شرط کو آپس میں طے کر سکتے. لیکن اگر شوہر نے کوئی حرام شرط وقت نکاح طے کی, چاہے بیوی اس کو مان بھی لے, اسلام کی نگاہ میں وہ باطل ہے اور اس کی پابندی نہیں کی جا سکتی. بعض جگہ پہ یہ لفظ آتا ہے کہ بلا چیز باطل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام ہے. حرام الگ چیز ہے, باطل الگ چیز ہے. لیکن جب حرام شرط اگر لگائی جائے تو وہ شرط باطل بھی ہے اور اس کی پابندی کرنا حرام بھی ہے. مثلا شوہر نے ایک شرط حرام لگا دی نکاح میں, بیوی نے کہا مجھے قبول, بعد میں دونوں نے دیکھا کہ یہ باطل ہے شرط. ساتھی کہ باطل صحیح, ہم تو راضی ہیں, ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی حق نہیں ہے, کیونکہ حرام میں تو اللہ کا حق پامال ہو رہا ہے, شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے. البتہ یہ بات میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ اپنی آئندہ زندگی میں کسی اور مرجے کا فتویٰ سنیں تو آپ کو حیرت ہو. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر حرام شرط جو نکاح کے موقع پہ لگائی جائے, اور نکاح اس لیے کہ ہمارا ٹاپک اور ہمارا موضوع نکاح, ورنہ تو نکاح کے علاوہ بھی کاروبار ہو, کرایہ پہ دینے کا معاملہ ہو, کوئی بھی ایگریمنٹ ہو, جو بھی حرام شرط لگائی جائے وہ شرط باطل, اس کی پابندی کرنا بھی گناہ. لیکن ہمارے زیادہ تر علماء, خصوصاً جو علماء متاخرین ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ شرط باطل ہوتی ہے لیکن ایگریمنٹ یا معاہدہ نہیں ٹوٹ جاتا. کچھ پرانے علماء ایسے گزرے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حرام شرط لگائی تو شرط تو گئی, لیکن ساتھ ساتھ وہ پورا معاہدہ اور ایگریمنٹ بھی چلا گیا جس میں آپ نے حرام شرط لگانے کی حماقت کی تھی. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, نکاح برقرار رہے گا, شرط جو ہے وہ غلط ہو جائے. دوسری چیز جس کو سمجھ لینا ضروری ہے وہ یہ کہ حرام چھوڑ کے حلال جتنی شرطیں ہیں وہ سب لگائی جا سکتی, لیکن جب شرط لگا دی گئی اور سامنے والے فریق نے اسے قبول کر لیا تو اب یہ حلال شرط خود بخود واجب شرط بن گئی. اگرچہ واجبات اسلام میں ویسے تو محدود ہیں, نماز واجب, روزہ واجب اور محدود تعداد ہے واجبات کی, لیکن جو بھی جائز اور حلال شرط لگا دی گئی اور سامنے والے نے اس کو مان لیا, خود بخود یہ جائز شرط واجب ہو گئی. اور اسی سلسلے کا بالکل اس سے ملتا جلتا اور اسی کی وضاحت کرنے والا تیسرا مسئلہ کہ یہ شرط واجب ہو گئی. اب نمبر تین مسئلہ, جو شرط جائز شرط لگائی گئی نکاح میں اور اس کو واجب کر دیا اسلام نے, اگر سامنے والی پارٹی اس کو بعد میں نہ مانے اور اس کی مخالفت پہ اتر آئے. نکاح کے وقت شوہر نے شرط لگائی, بیوی نے قبول کر لیا, لیکن بعد میں نکاح کے بعد اس نے اس شرط کی مخالفت شروع کر دی, یا اس کے برعکس مسئلہ کہ بیوی نے ایک شرط لگائی تھی اپنے شوہر سے وقت نکاح, مگر بعد میں شوہر نے اس کی مخالفت شروع کر دی, شروع میں تو مان لیا بعد میں مخالفت شروع کی, تو وہ شرط کے جو جائز تھی نکاح میں لگ گئی, اس لیے واجب ہو گئی. اگر سامنے والی پارٹی جو پہلے اس کو مان کر ہاں کر چکی تھی اب مخالفت شروع کر دے. یہاں بھی دو نظریے ہیں ہمارے علماء کے. ایک نظریہ تو یہی ہے کہ کیوں اس شرط کی مخالفت کی ہے اس لیے پھر نکاح ٹوٹ گیا, نکاح غلط ہو گیا. نکاح اگر باقی بھی رکھنا چاہے شوہر اور بیوی تو باقی نہیں رہے گا, بلکہ دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا. لیکن پھر ہمارے موجودہ مراجع کا نظریہ, موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, شرط ماننا واجب تو ہو گیا بیوی کے لیے اگر شوہر نے شرط لگائی تھی, یا الٹا مسئلہ اگر شرط کو نہیں مانا تو نکاح باطل تو نہیں ہوا, لیکن اس مظلوم پارٹی کو جس کی بات نہیں مانی گئی پہلے ماننے کے بعد پھر مخالفت کی گئی, اسے حق ہے کہ چاہے تو اپنے اس معاملے کو مثلاً اللہ کے حوالے کر دے اور جس طرح سے نکاح چل رہا ہے اس کو جاری رکھے, اور یہ بھی حق ہے کہ چاہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کر دے. اسلام میں ایک لفظ ہے طلاق, ایک لفظ ہے فسخ, دونوں کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہو گیا, مگر ایک فرق ہے. طلاق ہمیشہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے, بس شوہر اور بیوی جس پر ظلم ہوا ہے اس کی طرف سے ہو سکتا. دوسرا یہ کہ طلاق کی بہت ساری شرائط ہیں کہ عادل آدمی اس طلاق کے سیغے کو سیکھے, سنے, عورت کی یہ حالت ہو, یہ شرائط ہو. بس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی, بس کے معاملے ہیں, بس کے معنی ہے کسی معاملے کو کینسل کرنا, ختم کر دینا. تو تیسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر شوہر نے شرط لگائی اور بیوی نے وہ شرط نہیں مانی تو اب شوہر کے سامنے یہ نکاح خود بخود تو نہیں ٹوٹا, شوہر کے سامنے دو راستے, چاہے تو وہ کہے ٹھیک نہیں مانی وہ گنہگار ہو رہی ہے لیکن میں اس نکاح کو باقی رکھتا ہوں, اور چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دوں. یہی مسئلہ بیوی کا کہ نکاح کے وقت تو اس کے شوہر نے ساری شرطیں مان لی تھی لیکن جب ہماری زندگی شروع ہوئی تو مخالفت کرنے لگا. اب عورت کی مرضی ہے, چاہے تو کہے ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر, کوئی اسلامی عدالت تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے اپنا مسئلہ پیش کر, میں اس کو برداشت کرتی ہوں لیکن نکاح نہیں توڑتی, اور چاہے تو وہ نکاح کو توڑ لے, یہاں پر بیوی کو بھی حق ہے نکاح توڑنے کا. چوتھی بات اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کو بھی دوہرا دیا جائے, وہ یہ ہے کہ شرائط کا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پر لڑکی اور لڑکی کے درمیان طے ہونا چاہیے, اور کسی شخص کو بیچ میں دخل دینے کا حق نہیں. البتہ باقی مقامات کی طرح یہاں بھی اسلام نے ایک سہولت دی کہ لڑکا چاہے تو خود شرائط رکھے اور چاہے تو کسی کو اپنی نمائندگی یا اکارنی دے کر اسے بھیج دے کہ آپ میری طرف سے یہ شرائط رکھیے گا. جیسے ہمارے یہاں لڑکے کے والدین یا لڑکے کی بہن وغیرہ آتی ہیں, اسی طرح لڑکی, اصل مسئلہ تو لڑکی کا ہے کہ چاہے وہ خود شرائط رکھے چاہے کسی کو اپنی طرف سے بھیجے, لیکن جس کو بھیجا جائے گا وہ اسی دائرے میں رہ کے بات کر سکے گا جتنا اس کو اختیار لڑکی نے دیا. اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو مختار نہ سمجھ لے کہ بھائی ہماری بچی ہے ہمیں اجازت ہے ہم جیسا اس کے بارے میں سوچے فیصلہ کر سکتے. نہیں, اگر لڑکی یہ حق آپ کو دے رہی تو یقیناً آپ کو یہ اختیار حاصل ہے, ورنہ نہیں. تو خلاصہ یہ بنا کہ اصل میں ہمارے یہاں سارے معاملات والدین طے کیا کرتے, شرن اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ایک اعتبار سے یہ ایک اچھی بات بھی ہے, لیکن اگر شرائط بیچ میں آ رہے تو کم سے کم لڑکے اور لڑکی دونوں کو بتانا پڑے گا اور ان کی رضامندی لینا پڑے گی. ہاں, یہ دوسری بات ہے کہ رضامندی کے تین طریقے ہوتے ہیں جو گزشتہ تفصیل میں بیان ہو گئے, ان میں سے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے لڑکے یا اپنی لڑکی کی رضامندی دے سکتے. اور یہ تو چار بنیادی مسئلے ہو گئے شرطیں, کہ ہر شرطیں جائز لگائی جا سکتی ہے اس کا ماننا واجب ہو جائے گا, شرط حرام لگانا گناہ ہے اور اگر لگا بھی دی گئی شرط حرام تو وہ بالکل غلط ہے. نمبر تین یہ کہ شرائط خود لڑکے اور لڑکی کے درمیان طے پائے اور جو بھی ان کی طرف سے بات کرے اس کو بہرحال انہیں اطلاع دے کر ان سے اجازت لینا پڑے گی. اور نمبر چار یہی ہے کہ اگر شرط کے خلاف ورزی کی جائے تو نکاح توڑا جا سکتا ہے لیکن خود بخود نہیں ٹوٹتا. شرائط کے سلسلے میں نے کچھ مثالیں گزشتہ تقریر میں دی, کوئی لمبی چوڑی مثالیں تو ہیں نہیں, پھر سن لیجیے. ہر جائز شرط, مثلا یہ شرط بھی آ سکتی ہے کہ شوہر جب سفر کرے مجھے ساتھ لے کے جائے, یہ شرط بھی آ سکتی ہے کہ شوہر مجھے ایک مکمل علیحدہ مکان لے کے دے, یہ شرط بھی آ سکتی ہے کہ شوہر میری موجودگی میں, یعنی یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ شوہر مجھے میرے شہر یا میکے سے جدا نہیں کرے گا, اگر دوسرے شہر میں رہنے جائے گا تو نہیں, اب اس کو یہی رہنا ہے کہ جہاں میرا میکہ. مثلا کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں کہ حیدرآباد ان کا میکہ ہے, شوہر ان کو کراچی لانا چاہتے ہیں, تو فی الحال تو جائز ہے لیکن اگر نکاح میں یہ شرط لگا دی جاتی. ایک شرط کے بارے میں علماء میں خاصا اختلاف ہے کہ اس شرط کو جائز سمجھے یا حرام سمجھے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ابھی تو یہ تین شرطیں لڑکی کی طرف سے, اسی طرح لڑکے کی طرف سے یہ شرط لگائی جا سکتی کہ تمہیں گھر میں اسی طرح گھر کا کام کرنا پڑے گا جس طرح دوسری بہویں کام کرتی ہیں یا دوسری بیٹیاں کام کرتی. ویسے تو کام کرنا عورت سے واجب نہیں لیکن شرط لگ جائے تو پھر یہ اس کو ماننا پڑے گا. یا میں تمہیں وہ نان و نفقہ نہیں دے سکتا ہوں کہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے, تمہیں میری حیثیت کے مطابق نان و نفقہ لینا پڑے گا. اگر لڑکی والے مانتے چلے جائیں تو ان ساری شرطوں کی پابندی واجب ہو جائے گی. اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل بھی ہے لیکن بدقسمتی یہی کہ لوگ صحیح کام کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں, تو زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ اس کی بات پر. جیسے میں دیکھتا رہتا ہوں بعض جگہوں پہ جب شادی طے پاتی ہے تو اسی طرح یہ سوال بھی مطلب کیا جاتا ہے کہ لڑکی جس سے ہم اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں سلائی کڑھائی جانتی ہے یا نہیں, کھانا وغیرہ پکا لیتی ہے یا نہیں, صفائی وغیرہ کی اس کو عادت ہے یا نہیں, یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. وہ ایک طریقے سے گویا شرطیں ہو رہی, کہا بھی جاتا ہے لڑکی والوں سے کہ بھائی آئے گی لڑکی جس طرح سب رہتے ہیں اس طرح اس کو بھی رہنا پڑے گا. لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تو ہوگا ہی, لیکن وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں طریقہ صرف شرعی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں غلط ہو گئی اور بعد میں اگر زبردستی لڑکی سے کام کروایا گیا تو یہ حرام اور گناہ ہو گیا. تو خیر یہ مسئلہ مکمل ہو رہا. آخری کی دو باتیں, ایک آخری شرط وہ ہے کہ جو عورتوں کی زیادہ خواہش ہوتی کہ یہ شرط ہم رکھوائیں, لیکن مسئلہ مراجع میں یہ زیر بحث آ گیا کہ یہ شرط حرام شرط ہے یا جائز شرط ہے. کیونکہ اگر حرام شرط ہوگی تو لڑکی خواہش بھی کرے گی مگر اس کی خواہش کو اسلام نہیں مانے گا, اور جائز شرط ہوگی تو بہرحال اس کی خواہش کو مانا جائے گا. وہ یہ کہ میری موجودگی میں میرا شوہر کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے, اگر کہ نہج البلاغہ بھی پکار پکار کے کہہ دے کہ غیرت المرء ایمان و غیرت المرأۃ کفر, مرد کی غیرت ایمان ہے عورت کی غیرت کفر, کیونکہ وہ حکم خدا کی مخالفت. لیکن پھر بھی زندہ خواتین کے لیے بھی خاصا مشکل ہو جاتا. اس اعتبار سے اس مسئلے کو میں پیش کر رہا ہوں. تو امام خمینی کا نظریہ, یہ ساری چیزیں پچھلی دفعہ آ چکی ہیں اپنی اہمیت کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہیں. امام خمینی کا نظریہ یہ کہ عورت کو یہ شرط لگوانے کا کوئی حق نہیں کہ میرا شوہر میری موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ شرط اس کے خلاف ہے کہ جو اللہ نے ایک حق دیا ہے اس لڑکے. چنانچہ اگر یہ شرط کسی لڑکی نے یا اس کے گھر والوں نے لڑکی کی طرف سے نکاح میں لگوا لی تو بعد میں اس شرط کا ماننا, بلکہ ماننا ضروری نہیں, یہ شرط خود بخود باطل ہے, خود بخود یہ شرط کینسل ہے, نل اور وائد ہے, اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن آیت اللہ خوئی کے نزدیک یہ شرط جائز شرط. اگر لڑکی والے اس شرط کو لگوائے یا لڑکے خود کی شرط لگوائے کہ میری موجودگی, ہاں میرے انتقال کے بعد یا موت کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو, لیکن میری موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتے, تو آغائے خوئی کے نزدیک یہ شرط بالکل جائز اور صحیح شرط ہے اور شوہر کے لیے اس کو ماننا واجب ہو جائے گا. البتہ مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے اس کے اگلے مرحلے کو بھی علماء نے بیان کر دیا, وہ ابھی گزر چکا ہے, لیکن ایک مرتبہ سے کہ اس شرط کا ماننا شوہر پہ واجب ہو جائے گا, وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. آیت اللہ خوئی کا مقلد اگر شوہر, لیکن اگر وہ دوسری شادی کر بھی لے شرط کی خلاف ورزی کرتے ہو, تو ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال نہ پہلا نکاح اس کا ٹوٹے گا نہ دوسری شادی غلط ہوگی. دوسری شادی اس کے لیے حرام تو تھی, غلط نہیں. زیادہ سے زیادہ پہلی بیوی کو حق ہے کہ جو کہ اس کی شرط تو نہیں مانا گیا, اس لیے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی. شوہر کی دوسری شادی صحیح رہے گی لیکن گناہ کے ساتھ, کیونکہ اس نے ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کی. اچھا اب آخر میں ایک شرط اور آپ سن لیجیے. یہ شرط ایسی ہے کہ اصل میں تو اسے بعد میں آنا چاہیے اور شاید اگلے جمعے کی تقریر میں یہ پھر آ, لیکن جو موضوع اس وقت چل رہا ہے اس میں بھی اس شرط اس مسئلے کو بتانے کی گنجائش ہے. اسلام میں جو جائز شرطیں, جتنی شرطیں اسلام نے جائز قرار دی, جو جائز شرطیں ان کو ابھی آپ نے سنا, جن میں جھگڑا ہے مراجع میں وہ بھی آپ نے سنا. ایک شرط اور ہے جو تمام مراجع کے نزدیک بالکل جائز ہے اور اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے بعض جگہوں میں. لڑکی کو یہ اختیار بھی حاصل کہ وہ نکاح کے وقت اپنے شوہر سے طلاق کا حق لے لے, تاکہ جب اس کا دل چاہے وہ بھی طلاق دے سکے, جس طرح اس کے شوہر کو حق ہے اسلام میں کہ ایک مرد جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دینا دے سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر شرعی رکاوٹ نہیں. ہاں وہ جو پابندیاں طلاق کی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے, لیکن بغیر کسی وجہ کے بھی طلاق دے سکتا, وہ گنہگار ہوگا وہ تو ایک الگ مسئلہ, لیکن وہ طلاق اس کی واقع ہو جائے. تو ایک عورت چاہے تو وہ بھی یہ شرط نکاح کے وقت رکھ سکتی, اور یہ شرط کیونکہ جائز شرط ہے اسلام میں, اس اعتبار سے یہ حق لڑکی کو مل جائے گا, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح ہمارے برادران اہل سنت کہتے, اور جس کی وجہ سے نکاح کا جو حکومت کا فارم آتا اس میں ایک کالم آ جاتا کہ کیا لڑکی کو یہ حق سے طلاق دیا گیا. کہ نکاح کا جو فارم بھرا جاتا ہے ہمارے یہاں, اس کے اندر ان تمام مسئلوں کا خیال کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے حکومت نے وہ فارم بنوایا, اس میں بہت ساری چیزیں موجود, باقاعدہ کالم ہے کہ کوئی شرط تو نہیں لگائی گئی, جہیز کا مسئلہ کیا ہے, مہر کا مسئلہ کیا ہے, بہت سارے وہ مسئلے کے جو بعد میں کھڑے ہوتے ان سب کا حال اس فارم کے اندر. لیکن میں تقریباً یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکا اور لڑکی, ان میں سے کبھی کسی نے اس فارم کو نہیں پڑھا, جو اس کے نیچے دستخط کرتے، اور جو آدمی گواہی کی دستخط کرتا اسے بھی پتا نہیں کہ میں گواہی کس چیز کی دے رہا ہوں. یہ جو پورا کا پورا فارم بھرا گیا اس میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی وہ ایک الگ مسئلہ کہ اس قسم کی دستخطوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. لیکن میں ایک بات ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شادی ہونے جا رہی ہے، اتنا اہم نکاح کا فارم بھرا جا رہا ہے جو کل کورٹ میں چیلنج کے طور پہ پیش کیا جا سکتا، اور اگر شادی کے مسئلے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے تو بہت سے فقہی مسئلے جو اسٹیٹس میں آپ سن رہے اس وقت ذہن میں آ جائیں گے. بہت سے معاملات کو اس وقت طے کرنا ضروری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تقریر سنتے وقت تو آپ سمجھ رہے لیکن جب اس کی ضرورت پڑے گی دو سال پہلے تو ذہن سے نکل چکا ہوتا. اتنا یاد تو آتا ہے کہ پھلا تقریر میں ایسا کوئی مسئلہ بتایا گیا تھا لیکن وہ مسئلہ کیا یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. تو نکاح فارم میں حکومت کے آئلی قوانین کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نکاح کا فارم جو اس میں کافی چیزیں ڈالی گئی. اچھا کچھ لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہے لیکن ان لوگوں نے شادی کے موقع پہ نہیں پڑھا. کیوں کبھی خالی لیتے ہیں تو اس کو پڑھ لیا، کبھی جو ہی دل چاہا تو پڑھ لیا. شادی کرنے والا شادی کے موقع پہ اس کو نہیں پڑھتا. اور آپ حضرات یہاں کیونکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا فارم جماعت کا ہوتا اس لیے وہ تو بھرا بھی نہیں جاتا ہے جس وقت دستخط دے دیے جاتے، وہ سوچا جاتا ہے کہ بعد میں بیٹھ کے بھرا جائے گا. تو اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں اور پھر ان تقاریر سے ملائیں تو بہت سے نئے مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے. خیر آمدن برسر مطلب میں موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ طلاق کا حق اس فارم میں بھی ایک کالم ہے کہ کیا لڑکی کو حق میں طلاق دیا گیا، کیونکہ فقہ حنفی میں اس کی بالکل اجازت ہے. لیکن ہماری فقہ میں یہ مسئلہ صحیح تو ہے لیکن طریقہ کار اس کا الگ ہے. لڑکی کو طلاق کا حق نہیں مل سکتا. طلاق کے حق کا مطلب یہ ہوتا کہ لڑکی جب چاہے طلاق دے، نہیں. لڑکی کو یہ حق مل سکتا اور یہ شرط وہ لگا سکتی ہے کہ نکاح کے وقت کہ مجھے آپ کی حق دے کہ میں جب چاہوں آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے لیے طلاق حاصل کروں. طلاق تو شوہر کی طرف سے ہو، جیسے یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا کہ لڑکے کی طرف سے طلاق ہے لیکن طلاق کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لڑکے کے باپ جاتے ہیں، یہ لڑکے کے بڑے بھائی جاتے ہیں. علماء کے پاس جانا، جماعت کے پاس جانا، کورٹ میں جانا، زیادہ تر اس قسم کے معاملات میں بزرگ یا بڑے ہی حصہ لیتے. تو وہ جو باپ جا رہا ہے اپنے بیٹے کی طلاق کے سلسلے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا طلاق جاری کروانے کے لیے، اسے یہ حق کیسے ملا؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ میری طرف سے جا کے اس معاملے کو طے کریں. تو بیٹا جو حق باپ کو دے رہا وہ حق اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے شادی کے موقع پر کہ میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں. اچھا اس میں بھی دو طریقے، میرے خیال میں دوسرا طریقہ زیادہ بہتر. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکی کو حق دے دیا کہ جب تمہارا دل چاہے تم میری طرف یعنی اپنے شوہر کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق جاری کروا لینا کسی بھی عالم کے پاس جا کر. ایک تو یہ حق دیا جاتا. پھر یہ حق جو ہے تقریباً بلینک چیک کی مانند ہوتا جس میں آگے چل کے بہت خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی. تو دوسرا بھی طریقہ اسلام نے رکھا کہ یہ حق لڑکی کو دیا جائے کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ ایسی شرائط کے ساتھ کہ جو اسلام نے لڑکی کو ویسے بھی حقوق دیے مگر موجودہ کورٹ کے ماحول میں اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. مثلا لڑکی یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے کھانے پینے میں تکلیف دی تو مجھے حق دو کہ میں طلاق لے لوں، اگر تم نے مجھے رہائش میں تکلیف دی تو مجھے حق دو کہ میں طلاق لے لوں، اگر تم نے مجھے والدین کے گھر آنے جانے میں تکلیف دی تو مجھے حق دو کہ میں طلاق لے لوں، اگر تم مجھے چھوڑ دو طلاق دیے بغیر سال دو سال پانچ سال کے لیے باہر چلے گئے نوکری کرنے کے لیے تو مجھے حق دو کہ میں طلاق جاری کروا لوں. اب یہ جو اس انداز سے اگر طلاق کا حق لڑکی کو دیا گیا تو لڑکی کے لیے بھی دائرہ محدود ہو گیا. وہ ذرا ذرا سی بات پر، معمولی معمولی بات کے اوپر طلاق کا مطالبہ نہ کر پائے گی نہ لے پائے گی. لڑکی کے لیے بھی ہے کہ ہاں جب واقعات ایک شوہر مار پیٹ کر رہا، شوہر گالن گلوچ کر رہا، شوہر کھانے پینے میں تکلیف دے رہا، اگر یہ ان خرابیوں کی وجہ سے ویسے بھی لڑکی کو حق طلاق لینے کا جو آئندہ جمعے کو سنے گی، لیکن اس لمبے چوڑے مسئلے سے بچتے ہوئے آسان مسئلہ کہ لڑکی کو ڈائریکٹ یہ حق دے دیا گیا کہ تم میری طرف سے طلاق لے سکتی، یہ حق بھی اسلام اجازت دیتا. اس شرط کو بھی اسلام جائز شرط سمجھتا. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت ایک لڑکی اپنے لیے طلاق کا حق لے سکتی ہے مطلقاً بھی یعنی بغیر کسی شرط کی، اور کچھ شرائط کے ساتھ بھی کہ پناہ 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 خرابی ہوئی تو مجھے حق دو کہ میں طلاق جاری کر سکوں. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ شرط لڑکے والے مان لے تو یہ شرط واجب ہو گئی، اب اگر نکاح کے سال دو سال تین سال کے بعد لڑکا یہ چاہے کہ میں لڑکی سے یہ حق واپس لے لوں جو میں نے اس وقت اسے دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے, وہ واپس لے ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی نکاح کے موقع پہ کیا شرائط لگائی جائے یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے ایک اور مسئلہ, نکاح کے پروسیجر یا طریقہ کار. اسلامی فقہ میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے مہر. مہر جسے عربی میں صداق بھی کہا جاتا ہے, سواد دال الف فا اور مہر بھی کہا جاتا, اور یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے. نکاح کے موقع پر علماء کرام حد سے زیادہ احتیاط کرنا چاہتے کیونکہ عزتوں کا, آبرو کا, اولاد کا, نسل کے تحفظ کا مسئلہ. تو اگرچہ شریعت نے یہ کہا کہ کسی ایک جملے سے بھی نکاح ہو جاتا, لیکن نہیں, نکاح بالکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اس لیے علماء کرام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیغے پر نکاح نہیں پڑھتے بلکہ سات آٹھ یا چار پانچ سیغے پڑھتے. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ نکاح سے متعلقہ جتنے لفظ قرآن میں آئے باری باری سب لفظوں کو استعمال کر لے تاکہ کسی اعتبار سے بھی کوئی شک نہ رہ جائے نکاح میں. اسی لیے قرآن میں شادی کے لیے لفظ نکاح بھی آیا ہے, لفظ تجویز بھی آیا. تو علماء دو چیزیں تو اس لیے پڑھتے, ایک میں نکاح کا لفظ آ جاتا ہے, ایک میں تجویز کا. مہر کے لیے لفظ مہر بھی آیا ہے, لفظ صداق بھی آیا, دو چیزیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ آ جائیں. پھر ایک مقام پر قرآن شادی کے لیے ایک ہی جگہ پر نکاح اور تجویز دونوں کا لفظ آیا, اس لیے ایک چیزیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ اس میں جمع ہو جائیں. غرض یہ کہ نکاح ایک اہم ترین مسئلہ, اس کا تو آبروش کے اندر خطرے میں پڑ رہی ہے اگر غلط نکاح ہو جائے, اس لیے بڑی احتیاط کی جاتی. لیکن اس احتیاط کو جو علماء کرام تو اتنی زیادہ احتیاط کر رہے, شادی کرنے والے بہت کم اس پر توجہ دیتے, اور وہاں پہ اس چیز کو دیکھے بغیر کہ اتنی محنتیں کی جا رہی ہیں الفاظ میں بھی کہ قرآن کی کہیں خلاف ورزی نہ ہونے پائے. ہماری زندگی میں دیکھا گیا کہ بڑے بڑے احکامات کو لوگ نظر انداز کر دیتے اس طرح سے کہ جیسے پتہ ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کیا. انہی میں سے ایک مسئلہ مہر کا مسئلہ, جس کے بارے میں ہمارے سامنے کبھی یہ حدیث آتی کہ جو سب سے بڑا انسان پر ہے وہ یہ کہ کم سے کم وہ ادائیگی تو کرے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ایک عورت کو حلال کیا. جس وجہ سے ایک عورت کو حلال کیا گیا ہے کم سے کم وہ حق کو کسی کا ادا کرے, یعنی مکان کے کرائے کو ادا کیے بغیر مکان میں رہنا عقل میں نہیں آتا. دکان کا کرایہ دیے بغیر دکان میں رہنا عقل میں نہیں آتا. اسی اعتبار سے یہ مولا کی حدیث کہ جو شرط انسان کو سب سے پہلے پوری کرنا چاہیے یہ وہ شرط ہے جس کی بنا پر اللہ نے اس کے لیے حرام کو حلال کیا. یا معصوم کی وہ حدیث کہ اللہ اور اللہ کا رسول بری اس انسان سے جو اپنی بیوی پر اس لیے ظلم و ستم کرتا ہے تاکہ وہ اس کو مہر معاف کر دے. یا تیسری حدیث معصوم کی کہ اگر کوئی انسان نکاح کرے اور وقت نکاح ہی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مہر وہر کیا چیز ہے, کون اس کو ادا کرتا, تو فہوا ظانن عند اللہ, اللہ کے پاس تو یہ آدمی ظانی لکھا جائے گا. اب یہ چاہے ظانی ان معنوں میں نہ کہ جو عام معاشرے میں رائج ہے جس میں سنسار کیا جائے یا کوڑے مارے جائیں, مگر بہرحال شباہت اس کے اندر کافی آ چکی ہے اس ظانی سے, تو اللہ کی بارگاہ میں اسے بھی ظانیوں کے قطار میں کھڑا کیا جائے گا. اور ایک سلسلہ ہے روایتوں کا. تو یہ مہر ہے کیا جس کی اتنی تاکید جو روایتوں میں آ رہی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ کس انداز سے نظر آتا, اس کا میں تھوڑا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر میرے لیے پھر وہی ایک مسئلہ جو اکثر پیش آ جایا کرتا کہ مجمع جو میرے سامنے ہے یہ اس مسئلے کو اتنا اس انداز سے نہیں سمجھے, کیونکہ یہاں تو جماعت کے فارم بھرے ہوئے آتے ہیں, خالصائن کرنا پڑتا, ہر چیز طے شدہ ہوتی. لیکن کیونکہ یہ تقاریر کچھ ان لوگوں کے کانوں میں بھی پہنچ سکتی جن کا تعلق اس ماحول سے ہے جس سے میرا اپنا تعلق ہے, اس لیے اس میں کچھ باتیں ذرا تفصیل طلب آ جائیں گی جو آپ معلومات کی حد تک سنیے اور شاید آپ کے یہاں بھی کبھی ضرورت پڑ جائے. تو مہر کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ مہر بھی لڑکا اور لڑکی کے آپس میں طے کرنے کا مسئلہ ہے, ان کے علاوہ کسی اور آدمی کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں کہ میں طے کرتا ہوں کہ مہر یہ ہونا چاہیے. ہاں تجویز دینا, مشورہ دینا, حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک کو سجیشن دینا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آخری فیصلہ لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے غور کیا نکاح کے وقت جب علماء کرام لڑکے یا لڑکی سے اجازت لیتے تو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو نکاح کی مقدار مہر کی مقدار ضرور بتایا کرتے کیونکہ مہر لڑکے اور لڑکی کا مسئلہ لیکن اس میں بھی حق یہ لڑکی کا لڑکی کی مرضی کہ وہ جو مہر چاہے طلب کرے قلیل سے قلیل اور کثیر سے کثیر دوسرے مشورہ دینے کی حد تک اس میں دخل دے سکتے ہیں لیکن اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں امپوز نہیں کر سکتے یہ تو پہلی بات مہر کیا ہونا چاہیے مہر کچھ بھی ہو سکتا کوئی بھی ایسا عمل جس کی مالیت چنانچہ یہ بھی مہر اسلام میں ہے جو دودھ کے پیالے یا شربت کے پیالے پہ نکاح پڑھوا لیا جائے جابر کی حدیث جو حدیث متا کہلاتی ہے صحیح بخاری اس میں یہی جملے کہ رسول کے زمانے میں ہم ایک مٹھی کھجوروں کے اوپر نکاح عارضی یا نکاح متا کیا کرتے نکاح دائمی میں بھی یہی مسئلہ یا یہاں تک ہے کہ اگر یہ نکاح میں ڈال دیا جائے کہ ایک قرآن کا سورہ یاد کرانا پڑے ایک قرآن سورے کی تلاوت کی اجرت تو اس چھوٹی سے چھوٹی اجرت سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی رقم سے لے کر جس میں قرآن کے ایک سورے کو ٹکانے کی اجرت چند کھجور کے دانے دودھ کا ایک پیالہ یہاں سے لے کر لاکھوں اور کروڑوں تک بھی مہر مقرر کر دیا جائے اسلام نے مستحبات اور مکروہات کو بتایا لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیا تو پہلا تو یہ مسئلہ ہوا کہ مہر کی مقدار جو ہے وہ ٹوٹلی لڑکی کے اختیار میں ہے البتہ اپنے والدین سے مشورہ لے شوہر کے سامنے شرط رکھے یا شوہر کے گھر والوں کے سامنے آپس میں وہ کچھ طے کرے وہ ایک دوسری بات ہاں یہ ضرور کہ روایتوں میں کثرت کے ساتھ یہ جملہ بھی آیا کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر تقلیل المہر جس کا مہر بہت کم رکھا گیا اور بہترین لڑکی وہ ہے کہ جو کم سے کم مہر طلب کرے اور روایت میں یہ بھی آیا کہ مہر کا پیسہ جتنا برکت والا شاید ہی کوئی اور پیسہ اتنا برکت والا اسی لیے جب ایک آدمی نے اپنی غربت کی شکایت کی تو پیغمبر نے اس کو طریقہ یہی بتایا اس نے کہا جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں نقصان ہوتا جس کاروبار کو شروع کروں اس میں لاس ہو جاتا پیغمبر نے کہا اپنی بیوی کو مہر دو اور پھر مہر کا وہ پیسہ اپنی بیوی سے قرض لو اور اس قرض کو کیپیٹل یا سرمایہ قرار دے کے کاروبار شروع کرو برکت والا پیسہ ہے تم دیکھو گے کہ کتنی برکت ہوگی اور اس نے دیکھا اور اس نے گواہی دی تو بہرحال یہ مہر کا جو عنوان ہے اس پر بہت لمبی تقریر کرنے کی گنجائش ہے لیکن مسائل کی حد تک میں اپنے آپ کو محدود کر دیتا ہوں تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہوا لیکن مستحب ضرور ہے اسلام میں کہ مہر کی مقدار کم رکھی جائے اور کم سے مراد یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مہر 500 درہم سے زیادہ نہ ہونے پائے 500 درہم وہ مہر جو پیغمبر اسلام نے اپنی تمام ازواج کا مقرر کیا یہ سنت رسول ہے 500 درہم البتہ جملے کی توجہ دیجیے گا مستحب پیغمبر نے اپنی تمام بیویوں کو 500 درہم مہر دیا تو مستحب یہ نہیں ہے کہ مہر 500 درہم رکھا جائے مستحب یہ ہے کہ مہر 500 درہم سے زیادہ نہ ہونے پائے چنانچہ اگر اس سے بھی کم ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مستحب کا ثواب مل سکتا 500 کی رقم مستحب نہیں ہے 500 سے بڑھنے نہ پائے مہر اب یہ 500 درہم کتنی مقدار بنتی یہ مسئلہ ہم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے حساب والوں کا یہ مسئلہ ہے اکنامکس کے ماہرین کا یہ مسئلہ ہے کہ جو مختلف سکوں کی مقدار جانتے اہل خبرہ سے جا کے پوچھا جائے لیکن میری اپنی تحقیق کے مطابق یہ 500 درہم تقریباً 1250 گرام چاندی کی قیمت قرار پاتے یہ درہم پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ درہم کہتے ہی چاندی کے سکے کو دینار سونے کا سکہ درہم چاندی کا سکہ اور پھر پیتل اور تانبے اور کسی اور دھات کا سکہ تو خیر یہ درہم کہتے ہی چاندی کے سکے کو ایک درہم میں تقریباً 2.5 گرام سے کچھ کم چاندی ہوتی تو 500 درہم تقریباً 1250 گرام چاندی جو بازار میں چل رہی ابھی ہم لوگوں نے کچھ حساب لگایا تھا تو 6.5 سے 7 ہزار کے درمیان یہ رقم بنی تھی تو مستحب یہ ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہ ہونے پائے یہ ایک مسئلہ بھی سن لیجیے اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں جس کا آپ لوگوں سے فرقن کوئی تعلق نہیں ہے لیکن
جو دوسرے صاحبان ایمان خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے یو پی کے لوگ ہیں ان میں یہ مسئلہ خاصا پیش آتا. محض ابھی جو مسئلہ میں پہلا بتا رہا ہوں یہ تو آپ کے بھی کام آئے گا, اس کے بعد اس کا جو نتیجہ لکھ لیجیے گا. محض اسلام میں بیوی کے اختیار میں ہے, یہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ کیا رقم مقرر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ محض کی ادائیگی کس طرح, اس کا طریقہ ادائیگی یا اس کا پیمنٹ کا طریقہ کیا ہو, وہ بھی بیوی کے اختیار میں. پیمنٹ کے اسلام نے چار طریقے بتائے, تین طریقے بتائے, پھر ان تین طریقوں کو آپ آپس میں ملا بھی سکتے ہیں. ایک ہے مؤجل, جو نکاح کے فارم میں جب بھی ہم لوگ نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور بزرگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہوتی, کیونکہ ایک لفظ ہے مؤجل عین کے ساتھ, ایک لفظ ہے مبجل واؤ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا, دونوں کے معنی بالکل الگ. مؤجل عین کے ساتھ ہے, مبجل واؤ کے ساتھ. جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں یہ مؤجل ہے, دوسرے کہتے ہیں وہ مؤجل ہے, ایک کہتے ہیں میں نے 50 فارم بھرے, دوسرے کہتے ہیں میں نے 500 نکاحوں میں شرکت کی ہے, تیسرے کہتے ہیں میری زندگی کورٹ میں گزری ہے, اور یہ اس قسم کی چکچک ہمیشہ ہوتی رہتی. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تقاریر کے موقع پہ اس چیز کو واضح کر دوں, اس وقت تو کوئی ہماری بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگوں سے بھی جب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میاں آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ہم نکاحوں میں شریک ہو رہے ہیں, آپ کہاں سے ہم کو مشورہ دینے آ گئے, تو عام مومنین کرام کی کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے. لیکن میں بتا دوں کہ اسلام میں تین طریقے ہیں مہر ادا کرنے. اچھا یہ طریقے کون بتائے گا؟ لڑکی بتائے گی کہ مجھے کون سا طریقہ چاہیے. ایسے مؤجل عین کے ساتھ, عین کے ساتھ جو مؤجل ہے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اجلت یا اجلت, یعنی جلدی والا. مؤجل عین کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی جلدی یہ مہر چاہیے, یعنی فوراً نکاح کے ساتھ ہی یہ مہر چاہیے. اگر عین کے ساتھ کبھی مہر رکھا جائے مؤجل, ایک مؤجل واؤ کے ساتھ ہوتا, آپ حضرات کے یہاں یہ سارا مسئلہ ہی نہیں, سارا کام انگریزی میں چلتا. لیکن عام طور پہ جو طریقہ رائج ہے مؤجل واؤ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ. یہ مؤجل جو واؤ کے ساتھ ہے یہ نکلا ہے اجل سے. اجل آپ جانتے ہیں اردو میں بھی موت کو کہتے, موت یعنی جس کا ایک وقت مؤجل. تو مؤجل وہ مہر ہے کہ جس کے اندر ایک وقت مؤجل کیا جاتا. لڑکا اور لڑکی والے ایک وقت مؤجل کرتے کہ بھائی یہ مہر ہم کو چاہیے 10 سال بعد, یہ مہر ہم کو چاہیے 3 سال بعد, یہ مہر ہم کو چاہیے 6 مہینے بعد, وہ مؤجل. تو یہ خود بخود واضح ہو گیا کہ جب مؤجل مہر رکھا جائے تو مدت بھی بتانا پڑے گی کہ کیا مدت, یہ کتنی مدت کے بعد آپ کو چاہیے. یہ دو طریقے ہیں. اور تیسرا طریقہ ہے عندت طلب, جو ہمارے یہاں آج کل رائج ہے. عندت طلب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل لڑکی نے اپنے اختیار میں رکھا آن ڈیمانڈ, میری مرضی, میں چاہوں تو یہ مہر فوراً مانگ لوں, میں چاہوں تو کل مانگوں, میں چاہوں تو 10 سال بعد مانگوں, میں چاہوں تو 50 سال بعد مانگوں. تو مہر کے یہ تین طریقے, یا تو مؤجل ہے لڑکی ابھی مانگ رہی, یا مؤجل ہے لڑکی نے ایک مدت بتائی کہ 5 سال بعد مجھے چاہیے. ان دونوں کے اندر چاہے مؤجل والا مہر ہو یا مؤجل والا, لڑکا لڑکی کا اختیار بھی ختم ہو گیا نکاح ہونے کے بعد, جو طے پایا ہے اسی کے مطابق مہر دینا ہوگا. عندت طلب جو آج کل رائج ہے ہر جگہ آن ڈیمانڈ, یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس سے لڑکی کو ہمیشہ اختیار رہتا, وہ جب چاہے جس وقت چاہے مہر طلب کر سکتی ہے عندت طلب. اچھا ایک بات ہے تو بڑی اہم, لیکن اس کو میں بہت کھل کے بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ جو مؤجل یعنی جس کے اندر ایک پیریڈ یا ٹائم فکس ہو گیا, اس میں تو لڑکی کو حق نہیں ہے اس سے پہلے مہر مانگنے کا. مطلب طے پایا ہے 6 مہینے کے بعد, اس سے پہلے لڑکی مانگ ہی نہیں سکتی ہے مہر, غلط ہے, گناہ ہے اس کے لیے مانگنا. مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کر سکتی, ریکویسٹ یا درخواست تو کر سکتی, وہ تو آپ ہر معاملے میں یہ ہے. آپ کا طے ہوا دکاندار سے کہ 2 سال بعد پیمنٹ کرنا, لیکن وہ اگر درخواست کرے تو درخواست کرنا تو حرام نہیں. بہرحال لڑکی کے لیے بیچ والا جو مہر میں نے بتایا ہے واؤ والا, اس کے اندر تو اس وقت سے پہلے مہر مانگنا صحیح نہیں. اچھا اب باقی جو 2 مہر بچے, فوراً دے دو یا جس میں عندت طلب, ان دونوں شادی کی پہلی رات کو اگر لڑکی مہر مانگے اور شوہر نہ دے, تو جب تک کہ مہر نہیں مل رہا ہے لڑکی کو حق کہ وہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کر سکتی. بیچ والے مہر میں نہیں, جس میں خود لڑکی نے طے کر لیا کہ میں 6 مہینے کے بعد مہر مانگوں گی, لیکن جو باقی 2 فوراً والا مہر اور عدت طلب والے. شادی کی پہلی رات لڑکی مطالبہ کر سکتی کہ پہلے میرا مہر دو, اس کے بعد میں تمہیں قریب آنے دوں. اب اگر شوہر فی الحال مہر نہیں دے رہا اور بیوی منع کرے شوہر کو, تو وہ جو شوہر کے حقوق میں گزرا کہ جب شوہر مطالبہ کرے سپرد کر دے, وہ حق فی الحال ثابت ہو جائے. فی الحال شوہر اپنا وہ حق طلب نہیں کر سکتا. یہ ایک بات ذہن میں رکھی. لیکن ان دونوں معاملات میں اگر لڑکی نے مطالبہ کیا, شوہر نے کہا کہ نہیں میں ابھی دینے کو تیار نہیں, کوئی بھی وجہ بتائی, چاہے غربت بتائی ہو چاہے نہیں کہ ابھی کوئی وقت نہیں ہے بعد میں بات کرے, اور لڑکی اپنے آپ کو سپرد کر دیا, اور اس کے بعد پھر اگلے دن یہ جھگڑا چلا کہ لاؤ اب تو مہر دو. ایک مرتبہ اپنے آپ کو سپرد کرنے کے بعد پھر مہر کی وجہ سے آئندہ کبھی لڑکی اپنے شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی. یہ فرق یاد رکھیے گا مسئلے میں ہمیشہ. پہلی مرتبہ جو ہے لڑکی کو حق وقت منع کرنے, اگر پہلی مرتبہ لڑکی نے منع کیا اور پھر شوہر نے اس کو بہلا کر پھسلا کر راضی کر کے طے کر دیا کہ یہ کل بات کریں, اور کل پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا, تو اب لڑکی اپنا مہر تو مانگ سکتی, وہ تو مسلسل اسے حق, لیکن اب شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی اگر ایک مرتبہ وہ اجازت دے چکی. یہ مسئلہ اس سے زیادہ واضح کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی مناسب. خیر, اب یہ تو تین طریقے ہو گئے, مہر کے فوراً مانگو, ایک مدت رکھو, یا یہ کہ عدت طلب جب لڑکی مطالبہ کرے. اچھا, یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان تینوں کو آپس میں ملا دیں. مثلاً ایک مہر رکھا گیا 14,000 بطور مثال, اس میں سے یہ طے ہو جائے کہ 4,000 فوراً دینا, 5,000 جب لڑکی چاہے مانگے, اور 5,000 چھ مہینے کے بعد. یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مہر کے تین ٹکڑے کر سکتے. اچھا, بعض علماء نے کہا کہ مہر, اب یہ مراجع نہیں کہہ رہے لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ مراجع کہتے ہیں کہ رجان اس کی اجازت, کہ نکاح میں کیونکہ ہمارے سامنے جو جتنی بھی سیرت معصومین آ رہی, ہر امام نے اپنی بیوی فوراً مہر دیا. امام کے جتنے بھی رشتے ہوئے معجل پر ہوئے, عین والے پر فوراً, نہ ان کا طلب پر کوئی مہر گیا ہے اور نہ ہی کوئی مہر ایک پیریڈ یا مدت سے گیا. تو بعض علماء کہتے کہ بہتر یہ کہ جب بھی نکاح ہو مہر میں معجل ضرور رکھا جائے, تاکہ وہ جو سنت اور ایک معصوم کی بھی نہیں سن, بلکہ جو 13 معصوموں کی سیرت ہمارے سامنے, خصوصاً جو اہم ترین شادی ہمارے سامنے آتی معصوم اور معصومت, اس میں بھی مہر فوراً ادا کیا گیا. تو یہ بعض علماء نے لکھا ہے, مراجع نے بھی کہا کہ رجال اس کی اجازت, اس کو مستحب سمجھ لیں کہ جب ہر امام نے اپنی بیوی کو فوراً مہر کی ادائیگی کی, تو آخر ہم اس سنت کو کیوں چھوڑ دیں. لیکن بعض ایسی وجوہات ہیں ہمارے یہاں کہ مہر کو لڑکی فوراً نہیں مانگنا چاہتی, وہ ایک طرح سے اسے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے مناسب سمجھتی ہے کہ بعد میں اس کو مانگوں. تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ اس آخری مسئلے سے فائدہ اٹھائیں, 14,000 روپے مہر رکھا, 500 روپے اس میں سے موجل کر دیجیے, تاکہ فوراً والا جو ثواب ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. یا جیسے جہاں جہاں یہ مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھا تو اب عمل ہوتا کہ 14,000 یا 15,000 یا 5,000 کو مہر ہے جب اندر طلب والا پلس ایک قرآن, کیونکہ مہر میں قرآن بھی رکھا جا سکتا ہے جو فوراً دینا, یا ایسی ہی کوئی چیز جو لڑکے والے لڑکی والے کو لا کے دے رہے, اس میں سے کوئی چیز مہر میں شامل کر کے موجل کر دی جائے, تاکہ کم سے کم فوراً مہر دینے کی جو سنت معصومین ہے ایک اعتبار سے اس پر بھی عمل ہو جائے. اور جو لڑکی کے ذہن میں ہے کہ مہر کی رقم پریشانی یا مصیبت میں کام آئے گی, ابھی لینے سے کیا فائدہ, وہ لڑکی کا مستقبل بھی اس کے خیال میں محفوظ رہے. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ کہ جب کبھی بھی کوئی شادی مہر کے اندر کوئی ایسی ہے, چاہے پیسہ چاہے قرآن, کوئی چھوٹا سا زیور, کوئی جوڑا, اس کو معجل بنا دے 13 معصوموں کی سنت کے مطابق, اور باقی جو اصل مہر ہے اس کو آپ ان کا طلب یعنی لڑکی کی مرضی کے اوپر رکھیں. یہ بھی ایک مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ خرافات قسم کی رسومات جب چل رہی, تو اس قسم کی ایک رسم بھی چلی جائے کہ جس کے اندر جس قسم کی ایک رسم بھی چل جائے کہ جس کے اندر بہرحال شباہت تو ہے معصومین کے طریقہ کار. اب آئیے اس کے بعد ایک مسئلہ مہر کے سلسلے میں کہوں کہ مہر کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ بیوی کا حق ہے. اچھا, اب اگر کوئی بیوی اپنی مرضی اور خوشی سے شوہر کو مہر معاف کر دے تو وہ مہر معاف ہو گئے, پھر شوہر کو ادا کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر بیوی اس مہر کو معاف نہ کرے چاہے ساری زندگی شوہر بیوی میں اس موضوع پہ کوئی بات نہ ہو، مہر بہرحال اپنی جگہ برقرار رہے گا اور قرضے کے طور پہ برقرار رہے گا. اور بعض ایسی صورتیں ہوں گی کہ بیوی کے لیے مہر مانگنا واجب بھی ہو جائے گا، اور وہ صورت ہے حج کی. حج کی یا کوئی ایسا قرضہ عورت کے اوپر چڑھ جا کہ جس کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ کہ جب ایک آدمی قرضہ لے لے لوگوں سے، اگر اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس پر قرضے کی واپسی واجب نہیں ہے فوراً، جب حیثیت ہوگی تو واپس کرے. لیکن اگر اس کی حیثیت نہیں، کسی بینک میں اس کا پیسہ محفوظ ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ کیونکہ میرے ہاتھ میں کیش نہیں ہے اس لیے میں غریب ہوں اور آپ کا قرضہ نہیں دے سکتا ہوں. نہیں، بینک کا پیسہ ہے وہ نکال کے ادا کروں. تو مہر کا پیسہ بھی مانا گیا ہے جیسے بینک میں رکھا ہوا پیسہ. چنانچہ دو مقامات پر عورت کے مسئلہ سن لیجئے کہ عورت خود مہر معاف کر دے تو ختم بات، مہر معاف نہ کرے تو شوہر پر واجب ہے اس کو دینا. اگر مدت طے پائی تھی تو اس مدت سے پہلے دینا واجب نہیں، لیکن مدت آ جائے تو دینا پڑے گا. ہمارے یہاں ان کا غلط چل رہا ہے آن ڈیمانڈ، اس میں کیا ہے، جب لڑکی مانگے تو دینا، نہ مانگے تو نہیں دینا ہے، لیکن معاف نہیں ہوگا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرتے دم تک کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس موضوع اور ٹاپک کے اوپر. اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال مہر چلا آ رہا، اس دوران اگر حج کی تاریخیں آ گئی اور عورت کا مہر اس قابل ہے کہ اسے حج کروا دے تو اس کے لیے یہ مہر مانگنا واجب ہو جائے گا. شوہر کا وہی مسئلہ رہے کہ اگر صاحب استطاعت شوہر تو قرضہ چنانچہ مانگا گیا تو واپس کرو، اگر شوہر بیچارہ غریب ہے تو وہ جو عام قرضدار کو سہولت ہے کہ اگر تمہاری حیثیت نہیں تو مانگنے والا مانگتا رہے تم پہ دینا واجب نہیں، شوہر کے لیے بھی یہی مسئلہ رہے گا. لیکن بیوی کے لیے مانگنا واجب ہے اگر اس کا مہر اس قابل ہے کہ اسے حج کروا دے. اس جملے کا مطلب کیا کہ یا تو مہر خود اتنا بڑا ہے کہ اس میں حج ہو جائے گا، 30-32 ہزار کا جو مہر اگر ہے اس میں تو حج ہو جاتا، یا نہیں مہر تو ہے 10 ہزار لیکن 20 ہزار عورت کے پاس پہلے سے موجود ہے، وہ 20 ہزار دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھ پر تو حج واجب نہیں، یہ تو 20 ہزار، جس کو 20 ہزار کیوں سمجھ رہی، 10 ہزار شوہر کے پاس جو ہے وہ بھی اس میں ملا اور 30 ہزار بنا دو اور حج پہ چلی جا. تو مہر چاہے تنہا حج کے قابل ہو یا نہیں، مہر کی رقم عورت کی دوسری بچت اور سیونگ کے ساتھ مل کے اسے حج کرانے کے قابل کر دے. بہرحال اگر مہر کی وجہ سے حج واجب ہو سکتا ہے، وہ یعنی واجب ہو سکتا ہے کا مطلب اتنے پیسے بن جاتے ہیں تو مانگنا واجب. نمبر اگر عورت پر کوئی ایسا بڑا قرضہ چڑھا ہوا جو شوہر دینے سے انکار کر رہا، کیونکہ شوہر کے لیے بیوی کا نان و نفقہ واجب، باقی بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا واجب نہیں، تو بیوی نے اپنی کسی دوسری ضرورت کے لیے قرضہ لیا، مثلا اگر بیوی کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے، آپریشن وغیرہ کا خرچہ شوہر پہ واجب نہیں لیکن بیوی نے قرضہ لے کے آپریشن کرا دیا، اب اس کو ادا تو کرنا. اگر بیوی یہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی حیثیت نہیں، میں قرضہ کہاں سے دوں، تو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نہیں مہر تمہارا موجود، یہ تمہارا مانے واجب ہے تمہارے لیے مانگنا اور قرضہ دینا. ہاں اگر شوہر نہ دے تو تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا. ان دو مقامات پر تو مہر مانگنا واجب ہے. اور وہ جو ہماری فقہ میں ایک سہولت مل گئی جس کی وجہ سے تیسرا مقام معاف ہو گیا، اگر وہ سہولت نہ ہوتی تو تیسرے مقام پر بھی مہر مانگنا واجب ہوتا. وہ کیا سہولت ہے؟ کہ مراجعہ کا فتویٰ ہے کہ مہر پر خلف واجب نہیں ہوتا، چاہے کئی سال ہی مہر کسی کے پاس پڑا رہے. اگر یہ سہولت نہ ہوتی اسلام میں تو لازم ہوتا کہ شادی کو جب ایک سال گزر گیا تو اب وہ جو مہر ہے اس کو بھی ایک سال گزر گیا، واجب تھا. جو خلف کا عام مسئلہ کہ اگر آپ کا کچھ پیسہ لوگوں پہ باقی قرضہ آپ نے دیا ہوا، خلف کی تاریخ آ گئی تو آپ پر واجب ہے کہ ان سے مانگ کے لائیے، وہ نہ دے تو آپ کا گناہ ختم ہو گئے، لیکن آپ کے لیے مانگنا واجب. مہر میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ مانگنا واجب ہو جاتا اور اس کا خمس نکالنا پڑتا، لیکن چونکہ مہر میں تو شیعہ علماء متفق ہو گئے کہ خمس واجب نہیں ہے، اس لیے خمس کی وجہ سے تو مہر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک شوہر کے پاس پڑا رہے 10 سال 20 سال 30 سال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج میں اگر یہ مہر کام آ رہا ہے تو مانگنا واجب. عورت کی گردن پہ کچھ قرضے چڑھ گئے ہیں جن کا شوہر سے کوئی تعلق نہیں تو مہر مانگتے اس کی ادائیگی واجب. اچھا مہر یہ دو مقام پہ تو مانگنا واجب، فرض کیجیے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اس عورت کے اوپر کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں کہ حج کر سکتی، مہر تو چھوٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر، نہ ہی کوئی اس نے ایسا قرضہ لیا، یا یہ کہ اس کا حج شوہر نے کرا دیا اس کو اپنے مہر کی ضرورت نہیں پڑی اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, چلتا رہے لیکن یہ مہر ختم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال 20 سال 30 سال گزر جائے تو مہر ختم ہو گیا, نہیں. پھر مسئلہ کب کھڑا ہوگا؟ جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا, وہی قرضے والا مسئلہ آئے گا. قرضے کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے, ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے, جس آدمی کو ہم نے قرضہ دیا غالباً مہر کی تفصیل سے تو ایسی بھی آوازیں مناسبت رکھتی, لیکن یہ میں اس لیے جملہ کہہ دیا کہ اگر کیسے پہ کوئی لوگ سنے تو میں یہ بتا دوں کہ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک کا ہم لوگوں نے انتظام نہیں کیا. بہرحال بات صرف اتنی ہو رہی ہے, شادی کا مسئلہ ہی چل رہا, کہ مہر کی بات ہو رہی ہے کہ مہر بالکل ایک قرضہ. قرضے کا مسئلہ کیا ہوتا ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا, اور یہ چلے میں اپنی مثال لے لوں کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا. اب یہ قرضہ جو میں نے دیا اگر بغیر مدت کا دیا, کوئی مدت نہیں, قرضہ دیا ہے کہ ادا کر دینا جب تمہارا دل چاہے, یا بغیر مدت کے دیا, ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے, قرضہ دینے والے کا یا لینے والے, فوراً واجب ہے کہ اس وارثوں کے پاس جا کے قرضے کے مسئلے کو طے کرو. اگر قرضہ مدت کے ساتھ دیا, ہم نے زید کو قرضہ دیا 10,000 روپے اور طے پایا کہ 5 سال بعد دے دو, اور زید کا انتقال ہو گیا جس نے قرضہ لیا, اگر یہ 5 سال ابھی نہیں گزرے, 2 سال گزرے اس کا انتقال ہوگا, قرضہ لینے والے کا انتقال ہو جائے, اس کے وارثوں پر واجب ہے کہ فوراً اپنے پاس کا قرضہ واپس لوٹائے, اور قرضہ دینے والے کا اگر انتقال ہو جائے, مطلب ہمارا انتقال تو نہیں, 2 سال بعد ہوا ہے پھر بھی معاملہ نہیں چلے گا, 3 سال اور قرضہ لینے والا انتظار کر سکتا ہے, پھر آ کے ہمارے وارثوں کو یہ پیسے واپس کرے گا. اچھا, یہ مسئلہ اگر ذرا پیچیدہ بھی ہے تو مہر سے مسئلہ حل ہو جائے گا. مہر قرضہ ہے جو شوہر کی گردن پہ باقی ہے. اب اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور ساری زندگی شوہر بیوی نے مہر کی کوئی بات نہیں کی, تو پہلا قرضہ جو شوہر کے مال میں سے نکالا جائے گا اس میں مہر بھی شامل, ساری جائیداد ساری میراث بعد میں تقسیم ہوگی. پہلا قرضہ جو ہے وہ نکالا جائے گا مہر کا, کہ بیوی کا مہر نکال کے اس کو دو. یہ بیوی کا آٹھواں حصہ چوتھا حصہ یہاں نہیں چلے گا, اس لیے کہ تو قرضے ادا ہو رہے ہیں, قرضے میں کوئی حصہ جس کا نہیں ہوتا, دوسروں کے علاوہ بیوی کا قرضہ بھی دیا جائے گا. یہ سب سے پہلے یہ قرضہ نکال کے بیوی کو دیا جائے گا, پھر جو باقی بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا, جس میں سے بیوی کو پھر آٹھواں حصہ ملے گا اپنا حق, لیکن مہر تو اس کو پورا پورا مل جائے گا. اس میں نہ تو مرنے والے کا باپ بول سکتا ہے, نہ ماں بول سکتی ہے, نہ بھائی بول سکتا ہے, نہ بہن, نہ وارث, نہ رشتہ دار, کوئی بھی نہیں. یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو تو فوراً اس میں سے پہلا کام ہے بیوی کا مہر نکال. ہاں, اگر وہ بیوی خود ہی معاف کر دے مہر, کہ میں معاف کر دیتی ہوں, تو دوسری بات ہے. اچھا ہاں, اور اس موقع پہ نصیحت اور مشورے کی بات, اگر مرنے والے نے انتقال کیا اور اس کی حیثیت ہے, پیسہ اس کے پاس ہے, تو بیوی کو برابر سے حق ہے, چاہے تو مہر لے لے اور چاہے تو معاف کر دے. معاف کر دے تب بھی بات ختم, لے لے تب بھی ختم. لیکن اگر مرنے والا غربت سے مرا, اس کے مرنے کے بعد اتنا پیسہ بچا ہی نہیں ہے کہ مہر نکل سکے, ابھی بھی بیوی کا حق ہے کہ چاہے تو کہے میں معاف نہیں کرتی ہوں اپنا قرضہ, لیکن کس صورت میں, جب مرنے والے نے اتنا مال ہی نہیں چھوڑا, بہتر یہ ہے کہ اپنا قرضہ معاف کر دے, تاکہ مرنے والے پہ کوئی کسی قسم کی بوجھ یا ذمہ داری یا گناہ نہ آنے پائے. مرنے والا غریب, اتنا غریب کہ اس کے مال میں سے مہر ادا نہیں ہو سکتا ہے, چاہیے کہ اور بھی قرضدار ہیں, اگر بیوی اپنا مہر لے لے گی تو کسی ایک کا حصہ رک جائے گا, اور وہ تو معاف نہیں کرے گا مرنے والے, تو بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنا حصہ معاف کر دے, کہ یہ تو شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا, غیروں کے قرضے ادا ہو جائے. لیکن اگر مرنے والا صاحب حیثیت, اس کے مال میں سے سب کا پیسہ نکل سکتا, تو بیوی کو اسلام پابند نہیں کرتا ہے کہ ضروری اپنا مہر معاف کرو. وہ ایک الگ مستحب ہے جو زندگی میں بھی ہے, کہ عورت کے لیے بہتر ہے مہر معاف کر دینا, لیکن واجب نہیں. یہ تو ہوا کہ شوہر کا انتقال, اور اگر کبھی بیوی کا انتقال ہو جائے, بیوی کا انتقال ہو جائے, تب بھی یہی مسئلہ سیم آئے گا. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کا مہر نکالا جاتا, لیکن چاہے تو بیوی معاف کر دیتی بیوہ, اور چاہے تو مہر لے لیتی. لیکن اگر بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا اور شوہر اور بیوی نے ساری زندگی مہر کے ٹاپک پر باقی نہیں کی, اب تو کوئی معاف کرنے کا سوال ہی نہیں, اور شوہر پر واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ قرضہ ادا کرے بیوی کے وارثوں, کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس سے ہم نے قرضہ لیا اس کا اگر انتقال ہو گیا کوئی مدت نہیں, مدت ہوتی مثلا مدت ہوتی کہ 50 سال بعد مہر دیں اور 40 سال کے بعد بیوی انتقال کر جاتی تو شوہر ابھی 10 سال اور روک سکتا تھا, لیکن عام نکاح میں مدت نہیں ہوتی, عندت طلب ہے. عندت طلب والے میں اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر پر فوراً واجب کہ وہ بیوی کا قرضہ اس کے وارثوں کو پہنچا, اس کے وارثوں میں خود ہے وہ, اور مرنے والی کی ماں ہے, مرنے والی کا باپ ہے, مرنے والی کی اولاد ہے. جو شریعت کا طریقہ ہے, اگر 5,000 روپے مہر ہے تب حصے کرے گا, اپنا حصہ رکھ کے باقی حصے وارثوں کو دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. مگر اپنا حصہ بھی کب رکھے گا؟ اگر مرنے والی پر کوئی خمس, کوئی زکات, کوئی حج, کوئی قرضے نہیں. یعنی مرنے سب سے پہلا کام شوہر کو کرنا ہے کہ مہر لا کے بیوی کے نام پہ الگ کر دے, پھر یہ دیکھے کہ یہ جو پیسہ بیوی کے لیے ہم نے رکھا یہ وارثوں میں تقسیم ہوگا یا قرضداروں میں. اگر قرضداروں میں تقسیم ہو رہا تو شوہر کا حصہ بھی گیا, نوبت ہی نہیں آئے گی شوہر کا, کیونکہ پہلے تو خمس ہے, زکات ہے, وصیت ہے. پھر اگر بچ رہا ہے مہر تو اپنا حصہ لے کے باقی وارثوں میں تقسیم کر دے. مہر کے اس مسئلے میں ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ غفلت برتی جاتی, خصوصاً انتقال والے مسئلوں. باقی مسئلوں کو تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب عورت نہیں مانگ رہی تو شوہر پہ واجب بھی نہیں ہے فوراً دینا, لیکن شوہر اور بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو رہا تو یہ بات ذہن میں رکھنا, خصوصاً وہ گھرانے کہ جہاں شوہر کے انتقال کے بعد بہو اور ساس کے تعلقات پہلے ہی سے کچھ ٹھیک نہیں چل رہے اور کشیدگیاں چل رہی, وہاں تو جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ ہو جاتا اور اس میں بھی بہو اپنا حصہ بھی بسر مشکل ملتا. جو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا حصہ بعد, سب سے پہلے اس کا مہر دینا ہے, چاہے ماں اور باپ کو بھی حصہ نہ ملے. ماں باپ کی باری تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو قرضے ادا ہوتے, اس لیے میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. اچھا, مہر کا مسئلہ حل ہوا, اب آئیے, کیونکہ مہر تو طے ہوتا ہے شادی کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ شرطیں لگائی جائیں گی, وہ آج کی تقریر میں آ گیا. مہر کا مسئلہ طے ہوگا, وہ آج کی تقریر میں آ گیا. اب شادی کے موقع پہ دو چیزیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک یہ جب نکاح ہو گئے, ایک جہیز کا مسئلہ اور ایک شادی میں ملنے والے تحفوں کا مسئلہ. اچھا, جہیز کے مسئلے کے ساتھ وہ مسئلے بھی آ گئے کہ جو جھگڑے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن فی الحال ہمارے موضوع سے خارج. جہیز تو یقیناً ایک چیز ہے, پھر کچھ جگہ بڑی ہوتی ہے, کچھ جگہ اور کچھ تحفے آتے, ان تمام کا مسئلہ. ان کے اندر بھی 3-4 مسئلے, ایک تو سب سے پہلے خمس کا مسئلہ آئے گا, جہیز کے خمس کا مسئلہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. اگرچہ کئی دفعہ یہ بیان ہوا ہے مسئلہ, لیکن اس جب یہ تقاریر اسی عنوان کی بن گئی تو یہاں پہ اس کی تکرار لازم. شادی کے دن جو تحفے مل رہے ہیں ان کا مسئلہ, لیکن ان سے ہٹ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو خصوصاً سندھ و پنجاب کے زمینداروں میں بہت کام آتا, کہ وہاں جو ایک کنسپٹ ہے, تصور کہ بیٹی کو شادی کے موقع پہ جو دینا ہے دے دو, کیونکہ مرنے کے بعد بیٹیوں کو زمین میں سے حصہ نہیں ملتا. یہ سراسر خلاف اسلام بھی نہیں, بلکہ اس میں اسلامی مسئلہ بننے کی بھی طاقت و گنجائش ہے. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس اعتبار سے کہ آج ہمارا وقت جو درس کے لیے مقرر تھا وہ پورا ہو گیا, بلکہ 10 منٹ تاخیر ان معنوں میں ہو گئی کہ درس ہی 10 منٹ دیر سے شروع ہوا تھا, وہ بھی ایک برادر ایمانی کی وجہ سے کہ جنہوں نے وعدہ کیا وقت پہ نہ پہنچ پایا, مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. تو انشاءاللہ مجھے یہ محسوس ہو رہا کہ آئندہ کی تقریر اس موضوع پہ آخری تقریر ہونا چاہیے, کیونکہ اب ایک صرف جہیز کا مسئلہ بچتا ہے اور شوہر اور بیوی کے اختلافات کا. اگر آئندہ کی تقریر آخری تقریر ہوئی تو اس کے بعد والی تقریر میں میں نیا موضوع نہیں شروع کر پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ربیع الاول سے شعبان تک اس درس میں کوئی وقفہ نہ ہو, لیکن بہرحال 3 مارچ کو جو ہمارا درس ہوگا جمعے کا, وہ چھٹی رہے گی اس دن. تو آئندہ 17 فروری کو تو یقیناً ہمارا یہ موضوع چل رہا ہو, 24 فروری کو اگر ہم نے کوئی نیا موضوع شروع کیا, اور 3 مارچ کو پھر وقفہ آیا, اور پھر 10 مارچ کو یہ تقریر ہوئی, تو 15 دن کے وقفے میں بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی. تو 24 فروری کو ہو سکتا ہے کہ یہی موضوع وہاں تک پہنچ جائے, ورنہ کوئی ایسی ہی تقریر ہوگی جو ایک دن کے اندر مکمل ہو جائے. اگر مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ سمجھ میں نہ آ سکا تو پھر اس دن اتنے سارے ہفتوں کی کوتاہی کا ازالہ ہوگا, اور مکمل طور پر وہ جو گناہان کبیرہ کا ٹاپک ہے اس میں سے کسی ایک پر پوری تقریر کر دی جائے گی. تین مارچ کا اعلان میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں خود اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ میں سے کوئی صاحب آئے زحمتیں اٹھا کے اور ان کو اس دن یہاں وقفہ ملے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج ہوں, کچھ لوگ آئندہ نہ آئیں, کچھ اس کے بعد نہ آئیں, پھر تین مارچ کو آئیں. تو یہ تین ہفتے مسلسل اعلان ہوگا کہ تین مارچ کا جو پہلا جمعہ آئے گا مارچ کے مہینے کا, اس میں چھٹی رہے گی. ہاں اس کے بعد یہ سلسلہ پھر باقاعدگی سے چلے گا. آج کا درس اختتام کو پہنچا, کچھ وقت تو ہے مسائل کا. جی کل تو یہ آیا کہ جو نکاح فرض ہو جائے, فرض کر دیا جائے, پھر اگر کسی وجہ سے وہی شوہر اور بیوی دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہے تو دوسرا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. ہماری فقہ میں اس مسئلے میں بہت زیادہ گنجائش ہے. نکاح جو فرض ہو جاتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو پہلا نکاح تھا اس کو ہم نے بالکل کینسل سمجھ لیا, بیکار سمجھ لیا, غلط ہو گیا. لیکن اب اگر دوبارہ یہ شوہر اور بیوی چاہیں فرض کرنے کے بعد, کیونکہ ابھی آپ نے بار بار یہ جملہ میرا سنا کہ اگر شرائط کی پابندی نہ بھی کی جائے تو خود بخود تو نکاح نہیں ٹوٹے گا, اس آدمی کو توڑنا پڑے گا کہ جس پر خود ہوا, لیکن وہ توڑ بھی دے نکاح بعد میں پچھتائے گی تو دوسرے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دوبارہ راضی ہو جائے. اس کے مقابلے میں طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دیے اور عدے میں شوہر اپنے عمل پہ پشیمان اور دوبارہ کسی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہے تو چاہے بیوی راضی نہ بھی, وہ سمجھ بھی رہی ہے کہ چلو اچھا ہوا ایک دفعہ اس میں طلاق ہی میری جانے سے جھٹ گئی, لیکن اس کا یہ سمجھنا کام نہیں آئے گا. اور شوہر عدے کے دوران بغیر اس کی مرضی کے بھی اسے واپس بلا سکتا اور اسے آنا پڑے گا. تو فرض کے اندر بس یہ پابندی رہے کہ جس نے فرض کیا ہے اگر وہ پشیمان ہو جائے تو اپنے اسی نکاح کو دوبارہ نہیں جاری کرے گا کہ بھائی وہ جو میں نے توڑا میں اس کو ختم کرتا ہوں, وہ پرانا نکاح شروع نہیں, بالکل نئے سرے سے نیا نکاح پڑھنا پڑے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دوبارہ دونوں کی رضامندی حاصل کرنا ہوگا. دوسرا سوال ان کا یہ آیا کہ مہر نکاح کے موقع پہ طے آیا کہ ان کا طلب مہر دینا, چنانچہ مہر کے نام سے ایک پیسہ نکال کے ہم نے رکھ لیا کہ یہ جب بیوی مانگے گی تو ہم اس کو دیں گے. اس پیسے کے اوپر میں ان کے مسئلے کو ذرا بدل رہا ہوں, اس پیسے پر کیا خمس ہے یا خمس نہیں؟ اس پیسے پر بے شک خمس ہے, یہ مہر نہیں بنا. مہر اس چیز کا نام ہے کہ جو بیوی لے لیتی, اگر بیوی نہیں لیتی آپ نے بطور احتیاط اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ کبھی تو مانگے گی, یہ پیسہ محفوظ رہے, پیسہ نہ ہو کہ